بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 8 مئی 2009 مسجد جامع القرآن قرآن اکیڈمی لاہور میں بانی تنظیم اسلامی محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے خطاب جمعہ میں اسلام میں جمہوریت کی حقیقت کے موضوع پر خطاب فرمایا. سماعت فرمائیے.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سوره يوسف عليه الصلاه والسلام اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الحكم الا لله امر ان لا تعبدوا الا اياه ذلك الدين القيم وقال تبارك وتعالى كما ورد في سوره الكهف لا يشرك في حكمه احدا وقال عز وجل كما ورد في سوره الصاد يا داوود انا جعلناك خليفه في الارض فاحكم بين الناس بالعدل ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله وقال جل وعلا كما ورد في سوره النور وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وقال عز وجل كما ورد في سورة الحجرات يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين. آج کے بارے میں نے یہ طے کیا ہے کہ ایک بحث جو ہمارے ہاں شروع ہوئی ملا صوفی محمد صاحب جو ہے انہوں نے جو باتیں کی ہیں, اب ایک تو ان کی شخصیت بڑی اہم ہو گئی اچانک بہت, اس لیے کہ جو انتہائی آخری درجے کا فساد پیدا ہو چکا تھا اس علاقے میں, تو ان کے سامنے آنے سے اور ان سے جو معاہدہ کیا سرحد کی صوبائی حکومت نے, اس سے یہ کہ ایک دم محامن ہو گیا. اس اعتبار سے یقیناً ان کی شخصیت جو ہے وہ بہت نمایاں ہو کر آ گئی, لیکن پھر انہوں نے جو باتیں کی ہیں وہ ایسی ہے کہ جس کی وجہ سے بڑی چہمے گوئیاں عوام کے اندر ہیں اور بہت کنفیوژن پیدا ہو گیا ہے لوگوں کے اندر, اور یہ کہ کیا بات حقیقت ہے کیا غلط ہے. انہوں نے جمہوریت کو کفر قرار دیا ہے, یہ کہ سپریم کورٹ بھی ہے, فراغ ہائی کورٹ بھی ہے, سب کفر کے ادارے ہیں, اور الیکشن میں حصہ لینا جو ہے کفر کے ساتھ تعاون ہے. اور میں تو فلاں فلاں مذہبی لیڈروں کا نام لے کر کہا کہ میں تو ان کے پیچھے نماز بھی نہیں پڑھتا, اس لیے کہ وہ ایک کفریہ پروسیس کے اندر جو ہے وہ شریک ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ضرورت ہے اس بات کی کہ اس کو اچھا طرح تفصیل کے ساتھ سمجھ دیا جائے کہ جمہوریت, اب کچھ لوگ کہتے ہیں جمہوریت عین اسلام ہے, بالکل اسلام ہے, اسلام کے مطابق ہے, اور ایک راہ یہ آ رہی ہے کہ جمہوریت عین کفر ہے. اس میں حقیقت کیا ہے اس کو سمجھ لینا چاہیے. پہلی بات کو جاننے کی یہ ہے کہ انسانی حاکمیت کی نفی مطلق کرتا ہے قرآن. انسانی حاکمیت سوورنٹی نفی مطلق, اور اس کے بجائے انسانی خلافت کا تصور پیش کرتا ہے. یہ بات اپنی جگہ پر قرآن مجید سے بالکل واضح ہے. حضرت آدم کی تخلیق ہوئی, انی جاعل فی الارض خلیفہ, میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں. تو خلافت تو گویا کہ وہ تو جو تخلیق کا مقصد ہے حضرت آدم کی, جن کی ہم نسل ہیں, ان کی وہ ہمارے بابا آدم جو ہے وہی ہے, تو ہم وہ ان کو زمین کی خلافت ہی کے لیے پیدا کیا گیا. لیکن حاکمیت جو ہے وہ سوائے اللہ کے اور کسی کے لیے, ماں سوا کی حاکمیت وہ کیسے باشد کوئی بھی ہو, وہ کفر ہے, وہ شرک ہے, اس میں کوئی شک نہیں. بلکہ اس دور کے جو سب سے بڑے شرک ہیں, جنہیں عام طور پر جو بہت ہمارے یہاں موحد ہیں جو سمجھتے ہیں کہ وہ توحید پر ان کا بڑا مستقل جو ہے اور بہت عمدہ جو ہے وہ موقف ہے, وہ بھی اس آج کے دور کے اس شرک کو نہیں سمجھ رہے. عقیدے کا شرک انہیں معلوم ہے, قبر کو سجدہ کیا تو شرک ہو گیا, اللہ کے سوا کسی اور سے مدد مانگی شرک ہو گیا, لیکن یہ اس دور کے اصل شرک جو ہیں وہ میری کتاب جو ہے حقیقت و اقسام شرک اس کا مطالعہ اگر آپ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا اس دور کے بڑے نئے شرک ہیں. اور یہ کہ ہر دور میں اس دور کے شرک کو اگر نہ پہچانا جائے تو ایک آدمی بزرگ میں خیش اپنے خیال میں بہت بڑا واحد ہوگا لیکن بالفعل وہ اپنے دور کے شرک میں مبتلا ہوگا. تو آج کے دور کا سب سے بڑا شرک عوامی حاکمیت, انسانی حاکمیت, جبکہ حاکمیت اسلام کے نزدیک صرف اللہ کی. ان الحکم الا للہ, سورہ یوسف کے اندر بڑے کھلے الفاظ میں, نہیں ہے کوئی حکم مگر اللہ کی, حاکمیت اللہ کی, حکم دینے کا اختیار مطلق اللہ کی. اب ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ حاکمیت اور خلافت میں فرق کیا ہے. دیکھیے حاکمیت سے مراد یہ ہے کہ قانون سازی کا مطلق اختیار موجود ہو, جو چاہیں قانون بنائیں. اور نمبر دو, ہر معاملے میں آخری فیصلہ اسی کے ہاتھ میں ہو, اس کی حاکمیت ہو. خلافت کیا ہے؟ کسی اور کی حاکمیت کے تحت ایک محدود حد تک نیابت اس کے نائب کی حیثیت سے عمل کرنے کا اختیار, یہ خلافت ہے. اب ان دونوں کو سمجھ لیجئے. میں پہلے ذکر کرتا ہوں بادشاہت کا. یہ اصل میں معاملہ جو ہے یہ سوشل ایولیوشن کے مختلف مدارج ہیں. ایک زمانہ تھا کہ ہمارے آبا و اجداد جو تھے وہ کہیں غاروں میں رہتے تھے, کوئی نظام کوئی تھا ہی نہیں, نہ سیاسی نظام نہ معاشی نظام, کچھ بھی نہیں. اس کے بعد پھر بنا قبیلہ, بن گیا قبیلے میں اختیار اس کے سردار کے ہاتھ میں آ گیا, اس کی بات ماننی پڑے گی, سردار ہے اس قبیلے کی, یہ ریت ہے آپ اس قبیلے سے ہیں آپ کو اس کی پابندی کرنی پڑے گی. تو گویا کہ جیسے جیسے نظام بڑھا تو پابندیاں لگنی شروع ہوئی. اس کے بعد آیا معاملہ سٹی اسٹیٹس, دو تین چار پانچ قبیلے آ کر ایک جگہ پر آباد ہو گئے. اب ہر قبیلہ اپنی جگہ پر انتظامی ایک یونٹ ہے, ہر قبیلے کا سردار ہے وہ اپنی جگہ پر انتظامی یونٹ ہے, پانچوں کے درمیان کیا معاملہ ہوگا؟ اب یہاں سے دستور کا معاملہ شروع ہوا, کوئی قائد قواعد ہوں گے, یہ پانچوں کے درمیان معاملات کیسے طے ہوں گے, کون طے کرے گا, اس کو کیا اختیار ہے؟ اب یہاں پر معاملہ جو ہے گویا کہ اگلی سیڑھی آ گئی. اس کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ عظیم امپائرز بھی قائم ہوئی, حکومتیں, شہنشاہ, شہنشاہیت. اب میں اس دور کی بات کر رہا ہوں جبکہ انسان بادشاہت کے تصور سے آشنا ہو گیا تھا, گویا کہ وہ پریلیمینری سٹیجز سے گزر کر بادشاہت تک آ گیا. اب بادشاہت ایک تھی اسلامی بادشاہت, ایک تھی کافرانہ بادشاہت. بادشاہت مشترک تھے. اسلامی بادشاہت کی مثال حضرت داؤد علیہ السلام والسلام بادشاہ تھے, لیکن وہ اسلامی بادشاہ تھے. اسلامی بادشاہ کو خلیفہ کہیں گے. اسی لیے میں نے آپ کو آیت سنائی ہے سورہ صاد کی, یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض. حالانکہ وہ بادشاہ تھے, ان کا بیٹا بادشاہ بن گیا, ابھی گویا کہ کوئی نظام اور تو تھا ہی نہیں وہاں پر. ان کے انتقال کے بعد ان کا بیٹا حضرت سلیمان علیہ السلام وہ بادشاہ بن گیا, تو گویا کہ خاندانی نظام چل رہا تھا. اور اس کے بعد حضرت سلیمان کے دو بیٹوں میں سلطنت تقسیم ہو گئی, ایک حصے کا ایک بیٹا جو ہے بادشاہ بن گیا, دوسرے حصے کا دوسرا بیٹا بن گیا. تو یہ بادشاہ تھی, لیکن یہ بادشاہ خلافت تھی. کس معنی میں؟ کہ داؤد ہوں یا سلیمان, خود بھی اللہ کے حکم کے پابند تھے اور اسی کے حکم کو نافذ کر رہے. یہ خلافت ہو گئی. اپنا انہوں نے دعویٰ نہیں کیا کہ ہم مختار مطلق ہیں جو چاہے فیصلہ کرے. نہیں, حاکم اللہ ہے, ہم خلیفہ ہیں, ہم اللہ کے نائب ہیں. اللہ کا جو حکم آتا ہے, اور یہ ظاہر بات ہے کہ اللہ کا حکم براہ راست انہیں کے پاس آ رہا ہے کیونکہ وہ نبی ہے. آج کل جسے آپ کہتے ہیں ہاٹ لائن پر رابطہ قائم ہو رہا, تو گویا کہ ایک ہاٹ لائن تھی حضرت داؤد اور اللہ کے درمیان, جسے وحی آ رہی ہے, احکام آ رہے ہیں. اس حضرت سلیمان کو وحی آ رہی ہے, احکام آ رہے ہیں. تو اگرچہ یہ بادشاہ تھے, داؤد بھی سلیمان بھی علیہ الصلوۃ والسلام, لیکن یہ خلیفہ تھے. اب ہم کہہ سکتے ہیں اسلامی بادشاہ, یہ گویا کہ اسلامی بادشاہ تھی یا خلافت تھی. یہ دونوں الفاظ جان بوجھ کر میں بول رہا ہوں تاکہ بعد میں جو باتیں مجھے کہنی ہو واضح ہو جائے. اب ان دو کے برعکس آئیے, نمرود اور فرعون, یہ بھی بادشاہ تھے, لیکن یہ خدائی کے حقوق کے دعوے دار تھے. ہمارا حکم چلے گا, جو ہم چاہیں گے کریں گے. فرعون کا دعویٰ کیا تھا؟ الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی, کیا مصر کی حکومت میری نہیں ہے؟ میں بادشاہ ہوں, میں بادشاہ ہوں, میں مالک ہوں. اور یہ سارا آبپاشی کا نظام جو ہے, آپ کو معلوم ہے وہاں پر دریائے نیل سے آبپاشی, یہ سارا نظام میرے تحت ہے. کیا مانی, جس کا چاہوں موگا کھول دوں, جس کا چاہوں بند کر دوں, جس کو چاہوں پانی دوں, جس کو چاہوں نہ دوں, میرا اختیار ہے. اس کا نام فرعونیت ہے, یہ کفر ہے, یہ شرک ہے. یہ جو بادشاہت ہے جہاں دعویٰ ہو جائے حاکمیت کا, وہ شرک ہے اور کفر ہے. کسی طرح نمرود تھا, نمرود نے بھی تو کہا تھا نا کہ میں بھی ابراہیم سے ان کا مجادلہ ہوا علیہ الصلوۃ والسلام. حضرت ابراہیم نے کہا میرا رب وہ ہے الذی یحیی و یمیت, جو جس کو چاہتا ہے زندہ رکھتا ہے, جس کو چاہتا ہے مار دیتا ہے. تو میں آنا ہوئی وہ امید, ہاں میں بھی یہ رکھ کے اختیار موجود ہے. اس نے کہیں جیل کے اندر سے دو قیدی منگوائے, ایک ہی گرد اسے کو توڑوا دی سب کے سامنے, دوسرے کو چھوڑ دیا, دیکھو میرا اختیار ہے. ادا ہوگی وہ امید, میں نے ایک کو زندہ رکھا, ایک کو قتل کر دیا, ہے کہ نہیں. پھر حضرت ابراہیم نے اس سے کہا کہ میرا رب جو ہے یا کہ شمس من المشرق فاطمہ من المغرب, میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے, تو اگر رب ہے تو مغرب سے نکال کے دیکھا. وہ تنظی کا فرق, تو وہ جو کافر تھا وہ مضبوط ہو کر رہے. یہ نمرود کی بادشاہی, یہ کفر ہے, یہ شرک ہے. فرعون کی بادشاہی کفر ہے, شرک ہے. اسے غیر اسلامی کافرانہ بادشاہی کہہ لیجیے. داؤد کی بادشاہی عین اسلامی ہے, اسے اسلامی بادشاہت کہیں یا خلافت کہیں. سلیمان کی بادشاہی عین اسلامی ہے, اسے خلافت کہیں یا اسلامی بادشاہت کہیں. اب اگلی بات سمجھیے, جب تک کہ نبوت چل رہی تھی, سلسلہ جاری تھا, آج سے 1400 برس پہلے تک تو جاری تھا, تو نبی ہی خلیفہ ہوتا تھا. یعنی خلافت شخصی تھی, یہ نوٹ کیجیے لفظ, شخصی پرسنل, ایک آدمی خلیفہ ہے. چنانچہ یا داؤد انا جعلنا کا خلیفۃ فی الارض, اے داؤد ہم نے تمہیں بنایا ہے خلیفہ. اجتماعی خلافت نہیں تھی, یہ خلافت کیا تھی؟ شخصی. ہر نبی خلیفہ ہے اور اس کی وجہ صاف ہے, وہی اس کے پاس آتی ہے. جو اصل حاکم ہے, جو اصل حکمران ہے, جس کے لیے حاکمیت ہے, الحکمہ الا للہ الملک القدوس, وہ جو ہے ظاہر بات ہے کہ اس کا رابطہ تو ان سے ہے اور عام آدمیوں کا تو نہیں ہے. ان کے پاس اللہ کے احکام آ رہے ہیں اور وہ اسے نافذ کرتے ہیں. جہاں اللہ کا حکم نہیں ہے, وہاں اپنی عقل سے, اپنے فہم سے, اپنے سمجھ سے کام لیتے ہیں. یہ خلافت کا ایسنس جو ہے سمجھ لیجیے. اس کو ایک بہت عمدہ مثال سے, جو ہمارے لیے بہت آسان ہو جائے گی, آج سے چلیے 65-70 سال پہلے کیا صورت تھی ہندوستان میں. ہمارا حاکم کون ہوتا تھا؟ وہ بادشاہ ہے جو ہندوستان میں بیٹھا, یا ملکہ ہے جو ہندوستان میں بیٹھی, سوورنٹی تو اس کی تھی. یہاں وائس رائے ہوتا تھا دلی میں, وائس رائے کا کیا ریلیشن شپ ہے اس حکومت کے ساتھ؟ جو حکم آ جائے گا ہز میجسٹیز گورنمنٹ, اگر بادشاہ ہے تو ہز میجسٹیز گورنمنٹ کہیں گے, اگر کوئن ہے تو ہر میجسٹیز گورنمنٹ کہیں گے. جو حکم وہاں سے آئے گا تو وہ جو وائس رائے ہے لازمن اس کی تنفیذ کرے گا, اسے اختیار نہیں ہے اس میں رد و بدل کرنے کا. لیکن جہاں کوئی حکم نہیں آیا ہے وہاں وائس رائے کا کام ہے, اپنی سمجھ سے کام لے, اپنے ذہن سے کام لے, دیکھیے موجودہ جو حالات ہیں, جو گیون سرکمسٹانسز ہیں, اس میں ہماری جو مملکت ہے امپائر جو ہے اس کے انٹرسٹ میں, اس کے مفاد میں کیا فیصلہ کرنا چاہیے. لیکن فیصلہ کون کرے گا؟ وائس رائے نہیں, اس لیے کہ حکومت وہاں سے اصل حاکم کی طرف سے کوئی فرمان نہیں آیا. بس یہ ہے وائس ایجنسی, کہہ لیجیے اس کو, یہی خلافت ہے. جو حکم اللہ کی طرف سے آ گیا وہ نافذ کرنا ہے, اس میں نبی کو اختیار نہیں ہے کوئی تبدیل کر دینے کا. البتہ جہاں کوئی حکم نہیں ہے وہ نبی جو ہے اپنا اپنی فہم, اپنی سوچ, اپنی صلاحیت, اپنی ذہانت اسے کام لے کر جو فیصلہ چاہے گا کرے گا. اچھا یہ کب تک سلسلہ چلا ہے؟ جب تک نبوت جاری تھی. اس سلسلے کی آخری کڑی کون تھے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب ہم یہ کہتے بھی ہیں حضور کو کہ حضور خلیفہ تھے, حضور کی شان جو ہے بہت بلند ہے, لفظ خلافت سے اونچی ہے. اس لیے جو اصل اونچی شان ہے خاتم المرسلین ہیں, خاتم النبیین ہیں, سید الانبیاء ہیں, محبوب رب العالمین ہیں, تو آپ جب بھی نام لیں گے آپ کو تو ہم اس حوالے سے لیں گے. لیکن آپ یہ سوچئے کہ مدینے میں جو چھوٹی سی ریاست کا آئی کا حاکم کون تھا؟ حضور, حضور خلیفہ تھے نا. جو بھی آ رہا ہے حکم حضور کو آ رہا ہے, حضور اس کی تنفیذ کر رہے ہیں. جہاں نہیں ہے آپ اپنے اشتہار سے, اپنی سوچ سے, اپنے غور و فکر سے نتیجہ نکالتے ہیں. اب یہ بھی ہوتا تھا بعض معاملات کے اندر حضور نے ایک فیصلہ کیا, اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی نفی ہو گئی, آپ نے ایسا ایسا نہ کیجیے, ٹھیک ہے بدل دیں گے. آپ نے قسم کھا لی تھی آج کے بعد میں یہ شہد دوبارہ نہیں کھاؤں گا, وہ آپ کو یاد ہے سورہ تحریر کہہ لیا ہے, یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک, روک دیا گیا. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضور کا ایک اجتہاد ہو اور اللہ نے اس کے اوپر جب کوئی نفی نہیں کی تو وہ گویا کہ شریعت کا حصہ بن گیا. لیکن بہرحال جو حکم آیا ہے اس کی تنفیذ کرنی ہے, اور جہاں کوئی حکم نہیں ہے اس میں نبی کو اختیار ہے کہ اپنے اجتہاد سے, اپنے سوچ وچار سے, اپنے فہم کے مطابق فیصلہ کرے. یہ حیثیت رہی ہے حضور کی مدینے کے 10 سال جو ہے ریاست جو بن گئی تھی, جو 8 ہجری کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ وہ پورے عرب کی حکومت ہو گئی تھی, جب قریش بھی جو ہے انہوں نے اپنی شکست مان لی اور مکہ فتح ہو گیا. تو اگرچہ عرب میں کوئی فارمل حکومت نہیں تھی جو اس کا صدر مقام مکہ ہو گئی, لیکن مکے کو وہ حیثیت حاصل تھی جسے ام القرا کہا گیا, مرکزی بستی وہی تھی, مذہبی مرکز وہی تھا, سب بت وہاں رکھے ہوئے تھے تمام قبیلوں کی, اور اس کے کسٹوڈین قریش تھے. تو گویا کہ قریش کی ایک طرح سے مانوی طور پر پورے عرب پر حاکم تھا, ان کے قافلوں کو کوئی چھیڑتا نہیں تھا, اور کسی کا قافلہ بچ کے نکل نہیں سکتا تھا, لوٹ مار یہ خود کا پیشہ تھا, کوئی تجارتی قافلہ بچ کے کیسے نکل جائے گا. ہاں قریش تھا وہ اس کو ہاتھ میں لگا رہا, کیوں کہ ان کے پاس تو ہمارے معبود رکھے ہوئے, ہمارے خدا جو ہے وہ ان کے پاس جو ہے وہ تو یوں سمجھیے کہ ہاسٹیج ہے ان کے پاس, اگر وہاں ان کی گردن موڑ کر پھینک دے بات تو ہم کیا کریں گے. تو اسی لیے ان کو گویا کہ معاشی اعتبار سے اور سیاسی اعتبار سے فوقیت حاصل تھی پورے عرب. اس لیے جب مکہ فتح ہو گیا تو اب سمجھا گیا پورا عرب جو ہے تابع ہو گیا, اب اسلامی ریاست قائم ہو گئی عرب کے, اور اس میں خلیفہ کون تھے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب دیکھیے اب حضور کے بعد کیا ہوگا؟ نبوت تو ختم ہو رہی ہے, حضور کے بعد کوئی نبی تو نہیں آنا, آپ خاتم النبیین, حضور کے بعد خلافت کیسے ہوگی؟ یہ مسئلہ ہے جو سورہ نور کی ایک طویل آیت میں حل کیا گیا. اس میں فرمایا گیا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات, اے مسلمانوں اللہ کا وعدہ ہے تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان کا حق ادا کرے اور عمل صالح. یہ دو شرائط. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعمل الصالحات. تین وعدے ہیں اللہ کے. لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ. لازماً خلافت عطا کرے گا انہیں زمین کے اندر جیسے کہ ان سے پہلوں کو عطا کیا. اب یہاں جنہیں تھوڑی سی بھی عربی کی شذمت ہے, وہاں تھا یا داؤد و انا جعلنا کا یہ واحد کا صیغہ ہے. اے داؤد ہم نے تمہیں خلیفہ بنایا, لہذا لوگوں کے باپ ماں بہن فیصلے کیا کرو عدل کے ساتھ, اپنی خواہش نفس کی پیروی نہ کرنا, وہ تو تمہیں جو ہے اللہ کے راستے سے ہٹا دے گی. یہاں جمع کا صیغہ آ گیا, لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ, ان کو ہم خلافت دیں گے زمین کے اندر جیسے کہ پہلوں کو دی تھی. وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ, اور لازماً استحکام عطا فرمائیں گے زمین میں, تمکن عطا فرمائیں گے ان کے دین کا جو کہ اللہ نے ان کے لیے پسند کر دیا ہے. اسلام, ان الدین عند اللہ الاسلام, اللہ نے پسند کر دیا, اس تم پر مکمل کر دیا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اب دین دیکھ تو فرمایا اس دین کو تمکن حاصل ہو جائے گا, اس کی حکومت قائم ہو جائے گی. وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا, اور بدل دے گا ان کے خوف کی حالت کو امن سے. یہ خوف کی حالت سے مراد کیا ہے؟ آپ کو معلوم ہے مدینے کی چھوٹی سی بستی ہر وقت کھٹکا رکھتا تھا کہ ادھر سے کوئی آ رہا ہے, ادھر سے کوئی آ رہا ہے, فلا قبیلہ حملہ کرنے والا ہے, فلا قبیلہ حملہ کرنے والا ہے. کتنی مرتبہ تو قریش چڑھ کر آئے, پھر اس کے بعد جو ہے غزوہ احزاب. یوں سمجھیے اس گاؤں کو من فوقکم ومن اسفل منکم, وہ اوپر سے شمال سے بھی آئے جنوب سے بھی آئے, اور پھر یہ کہ جو نجد کا علاقہ تھا اونچا وہاں سے بھی آئے. 12,000 کا لشکر, چھوٹی سی بستی, چند ہزار افراد کی بستی اور 12,000 کا لشکر, تو ہر وقت خوف کی کیفیت تعمیر رہتی تھی. لیکن اب جب ظاہر بات ہے جب اللہ کا دین جو ہے متمکن ہو جائے گا زمین کے اندر, تو پھر خوف ختم ہو جائے گا, مسلمانوں کی حکومت ہوگی, اختیار اور اقتدار ان کا اپنا ہوگا, لہذا خوف ختم ہو جائے گا. تین وعدے اصل میں, وہ جسے کہتے ہیں نا وہ مثال اچھی تو نہیں ہے, ایک میں تین اور تین میں ایک, یہ عیسائی کہتے ہیں کہ وہ تثلیث کو بھی مانتے ہیں توحید کو بھی مانتے ہیں, کہ یہ خدا اور اس کا بیٹا عیسیٰ اور روح القدس یہ تین بھی خدا ہیں, اور تینوں مل کر ایک بنتے ہیں, ایک میں تین اور تین میں ایک. تو یہ بات یہاں میں کہہ رہا ہوں, یہ ایک وعدہ بھی ہے تین بھی ہیں, ایک ہی کے اندر ساری بات ہے. دین اگر دین کو تمکن ہو گیا تو گویا کہ خلافت مل گئی, اور دین میں تمکن ہو گیا تو مسلمانوں کو تمکن حاصل ہو گیا, اب ان کے لیے جو ہے کوئی خطرہ نہیں, کوئی اندیشہ نہیں. اس کے بعد کا ٹکڑا جو ہے بڑا اہم ہے, لیکن میں نے محسوس کیا کہ بعض ذرات اس کو سمجھے نہیں بھی کچھ. یَعْبُدُونَنِی لَا یُشْرِکُونَ بِی شَیْئًا, یہ اصل میں ان تین چیزوں کے نتیجہ جو ہوگا وہ اس کو بیان کیا جا رہا ہے, تب وہ میری عبادت کریں گے پورے طور پر, اور تب وہ پاک ہو سکیں گے شرک سے پورے طور پر. اگر خلافت کا نظام قائم نہیں ہے تو آپ کی عبادت ناقص ہے, آپ کیسے بندگی کر رہے ہیں؟ آپ نماز روزہ تو کر رہے ہیں لیکن آپ کا قانون کیا ہے جس کے تحت آپ زندگی گزار رہے ہیں؟ وہ تو کافرانہ ہے, وہاں تو اسلامی قانون نہیں. آپ کا معاشی نظام کیا ہے؟ تو کافرانہ ہے, سود پر مبنی ہے, بینکنگ کی بنیاد پر ہے. لہذا جب تک دین قائم نہیں ہوتا عبادت ناقص ہے, عبادت جزوی ہے. اسی کی میں بارہا بیان کرتا ہوں کہ اس کا کفارہ کیسے دیں؟ ہم یہاں زندگی گزار رہے ہیں تو گناہ کر رہے ہیں, لیکن کیا کریں, کہاں جائیں؟ کہیں نہیں جا سکتے. کہیں دنیا میں اسلامی حکومت ہو تو ہمارا وہاں جا کر ہجرت کر کے وہاں جانا فرض ہو جائے گا, کہیں بھی نہیں. اس حوالے سے مجبور ہے, تو مجبور ہو تب بھی جو گناہ تمہارے اندر جا رہا ہے, سود کا گناہ تمہارے اندر جا رہا ہے, جیسے دھواں جاتا ہے اندر, جیسے ابال جاتا ہے اندر, اس کا کفارہ کیا ہے؟ کفارہ یہ ہے کہ اس نظام کے خلاف جد و جہد کرو, اور نظام اسلام کو قائم کرنے کی کوشش کرو. اگر یہ کر رہے ہو تو اس گناہ کا کفارہ ہو جائے، اس گناہ کی تلافی ہو جائے. اور اگر اس نظام کو تسلیم کیا ہوا دل سے تو پھر تو تم اللہ کے باغی ہو، باغیوں سے لیس ہو گئے. اگر بش کہہ سکتا ہے ایک عام سا آدمی، قوم کیا ہے اس کی حیثیت؟ وہ صدر امریکہ تھا تو کچھ تھا بھی، حالانکہ ان کے ہاتھ میں کیا ہے؟ سارا یہودیوں کا، یہودیوں کے آلے سارے. اور اب کیا حیثیت ہے؟ یو آر ود اس اور اگینسٹ اس. تم یا ہمارے ساتھی ہو تو ہمیں ساری یہ چیزیں دو، نہیں تو پھر ہم تمہارے دشمن ہیں، تم ہمارے دشمن. اللہ بھی یہ کہتا، تم یا میرے ہو تو حزب اللہ میں ہو، حزب اللہ میں نہیں ہو تو پھر حزب الشیطان ہے. اللہ اللہ کا کرو. اس حوالے سے تو تین باتیں جب ہو جائیں گی تب گویا کہ عبادت مکمل ہو. یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا. جب تک وہ نظام قائم نہیں ہوتا شرک ہے. اگر وہ نظام نہیں ہے تو آپ کا دستور اگر کافرانہ ہے تو شرک ہے. اگر کوئی بادشاہ بن کر بیٹھا ہوا ہے مطلق مطلق کہ جو چاہو قانون بنا دو، شرک ہو گئے. تو گویا کہ توحید بھی مکمل ہوگی کب؟ جب کہ حکومت اللہ کی ہو جائے. الحکم للہ، ان الحکم الا للہ. اگر یہ بات کب ہوگی؟ جب ہم تمہیں خلافت دے دیں گے، تمہارے زمین، تمہارے دین کو زمین میں تمکن دے دیں گے، اور تمہارے اوپر جو خوف کی فضا تاری اسے ختم کر دیں گے. یا بدون نہیں، پھر تم ہماری عبادت کرو گے جیسے کہ عبادت کرنے کا حق ہے، پھر تم شرک سے بچو گے جیسے کہ شرک سے بچنے کا حق ہے. یا بدون نہیں لاج سکون ابھی ومن کمر اباد الفاسقون. اب یہ جملہ بھی کیوں کہا گیا؟ جو اس کے بعد بھی کفر کرے جبکہ اسلام کا غلبہ ہو چکا ہے پھر بھی وہ کفر پر اڑا ہوا ہے، وہ تو نہایت ناہنجار آدمی ہے، اس کے جو سیدھی جہنم ہے. اس لیے کہ چلیے باطل کے غلبے کے اندر آپ اگر کہیں میں مجبور ہوں کیا کروں، آپ کو معلوم ہے جب ہجرت پھٹ ہو گئی تھی تب بھی کچھ لوگوں نے ہجرت نہیں کی بکے سے، اور انہیں اس کے لیے تو صاف کہہ دیا گیا کہ یہ منافق ہے، اس سے تمہارا کوئی رابطہ نہیں ہوا. مالکم من ولایت من شیء حتی یحاجر، جب تک ہجرت نہ کرے. لیکن یہ کہ بوڑھے، ضعیف، بیمار، جو راستہ نہیں جانتے، عورتیں، سفر کے کوئی تدبیر نہیں، ان کو معاف کر دیا گیا، ان کا معاملہ اور ہے. تو اس لیے اگر تو کوئی شخص جو ہے مجبوری کی حالت کے اندر، کیونکہ غلبہ اس کا ہے، اور اس کے اندر آپ سوچئے ایک شخص سارا دن محنت شاختہ کر کے، محنت شاختہ 12-12 گھنٹے، آج کل سرکاری ملازم بھی جو ہے ان میں سے آپ دیکھیں گے کہ 8 گھنٹے اگر سرکار کے ملازم کرتے تو کہیں شام کو کوئی اور جاب کرتے ہیں، تب کہیں جا کر بچوں کے لیے 2 وقت کی روٹی کا انتظام ہوتا ہے، اور جو عام مزدور ہیں ان کا جو حال ہے. اب ان کے لیے تو ظاہر بات ہے کوئی اور جد و جہد کرنا ممکن نہیں. ایسے لوگوں کا معاملہ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ معاف کر دے گا، لیکن یہ کہ جن لوگوں کے لیے ممکن ہے وہ نہ کرے. فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. جب دین کا غلبہ بھی ہو گیا اب بھی وہ دین کو کے اوپر آنے کو تیار نہیں. اب وہ امتحان تو نہیں رہا جو پہلے تھا، پہلے تو جب غلبہ جو تھا کفر اور شرک کا تھا تو ایمان لانے کا مطلب کیا تھا؟ کانٹوں بھرا بستر، آپ کو تکلیفیں ہر طرف سے آئیں گی، آزمائشیں آئیں گی، ستایا جائے گا، مارا جائے گا. اب تو بات ختم ہوگی. بارہ یہ کو اس آیت کو میں نے آج کہا کہ ذرا اس کے جو آخری حصہ ہے اس کو سمجھنے میں بڑی کمی ہوتی ہے لوگوں کی، اس کا مراد کیا ہے وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا. اب کیا ہوا کہ اب خلافت جو ہے وہ اجتماعی ہو گئی. لَيَسْتَقْلِبَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ. اب کسی کو دیکھیے یہ جو سفر دین نے طے کیا، دین نے پہلے شخصی خلافت تھی، اس کے بعد اجتماعی خلافت ہے مسلمانوں کی، اہل ایمان کی. شرط کنتی ہے الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، یہ دو شرط. یہی سفر طے کرنا پڑا ہے بالآخر ملوکیت کو بھی، بادشاہ کو. پہلے بادشاہ تھا حاکم مطلق، اس کے بعد کیا ہوا؟ وہ کام جو اسلام نے 1400 برس قبل کیا تھا، وہ کام آج سے 300 برس پہلے یورپ سے شروع ہوا، بادشاہ کا خاتمہ، جمہوریت کا آغاز. لیکن یہ جمہوریت کیا ہے؟ یہ کافرانہ اور مشرکانہ جمہوریت ہے. جیسے میں نے کہا تھا اسلامی بادشاہت اور کافرانہ بادشاہت. اسلامی بادشاہت داؤد اور سلیمان اور کافرانہ بادشاہت نمرود اور فرعون. اسی طرح ایک اسلامی خلافت ہو گئی وہ ہے مسلمانوں کی خلافت, ایک ہے انسانی حاکمیت وہ ہے کافرانہ جمہوریت. یہ صاف بات ہو گئی. یوں سمجھے میں اسے اس طرح عام لوگوں کو سمجھایا کرتا ہوں کہ فرعون فرق کیجیے, اس کے سر پر ٹنوں گندگی رکھی ہوئی ہے. گندگی جو ہے ٹنوں کے حساب سے اس کے سر پر ہے. اب کیا کیا, اس کو ایک ایک تولا سب میں بانٹ دو, سب کو حاکم بنا دو. اب گویا کہ وہ حاکمیت انسانی جو فرعون کے سر پر رکھی ہوئی تھی ٹنوں نجاست کی شکل میں, وہ تولا تولا ماشا ماشا سب کو بانٹ دی. تم بھی حاکم, وہ بھی حاکم, یہ بھی حاکم, وہ بھی حاکم, سب حاکم. گویا کہ وہ نجاست تو نجاست ہی رہے گی. وہ ایک تن ہے تب بھی نجاست ہے, تولا بھر ہے تب بھی نجاست ہے, نجاست تو ہے. تو یہ جو عوامی حاکمیت کا تصور دنیا میں آیا کیوں ہے؟ دیکھیے علامہ اقبال کی جو نظم ہے ابلیس کی مجلس شورا, اس میں اس کا ایک مشیر یہ کہتا ہے کہ آپ تو دنیا میں جمہوریت کا نظام آ گیا, ہماری ابلیسیت یہ ہو تو ختم ہو جائے گی, ابلیسی نظام کہاں رہ جائے گا. اس کا ایک اور دوسرا مشیر کہتا ہے کام ختم, پریشان ہو رہے ہو, ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس. یہ تو لباس بدلا ہے ہم نے, صرف وہی شاہی ہے, وہی انسانی حاکمیت ہے جو پہلے ایک شخص کی تھی اب عوام کی ہو گئی. فرق کیا پڑا؟ شیطنت تو شیطنت ہے, کفر تو کفر ہے, شرک تو شرک ہے. لیکن دوسرا بھی اس شعر کا بہت اہم ہے, ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس, جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناسو خود نگر. اب آدم میں خود شناسی پیدا ہو گئی, ہم بھی تو ہیں نا. یہ جو بادشاہ جو ہے یہ کوئی آسمان سے اترا ہے کیا؟ اس کے جو ہے تو ہزاروں ہاتھ ہیں, ہزاروں پاؤں ہیں, کیا ہے اس کا؟ ہم بھی ہمارے جیسے دو ہاتھ دو پاؤں والا, خود شناس خود نگر, اپنی خود نگرانی کرنے والا آدم ہو گیا. سوچنے کی بات ہے, آدم کو کس نے بنایا خود شناس اور خود نگر؟ یہ خود شناسی خود نگری محمد رسول اللہ کی دی ہوئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. محکومیت سے نکال کر انسان کو آزادی دینے والا وہ تو محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کو معلوم ہے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں؟ یہ عشرہ مبشرہ میں سے نمبر ایک تو نوٹ کیجیے, سب سے چوٹی کے دس صحابہ ہیں. حضور کے کچھ مامو لگتے ہیں رشتے میں. نمبر دو, یہ وہ واحد انسان ہیں جن کے لیے حضور نے فرمایا میرے ماں باپ ان پر قربان. غزوہ احد میں جب کفار نے حضور کو گھیر لیا تھا, چاروں طرف سے جو ہے تیروں کی ہوئی, انہوں نے ڈھال بنا رکھا تھا اپنے آپ کو, اپنے جسم پر تیر لے رہے تھے, حضور کو بچا رہے اور تیر چلا رہے تھے انہیں دور کرنے کے لیے. حضور نے فرمایا اے سعد تیر چلاؤ, تم پر میرے ماں باپ قربان. اب یہ اونچا مقام اشعہ مبشرہ میں سے. پھر یہ کہ یہ فاتح ایران ہیں, خود فاتح ایران ہیں. اب انہوں نے صرف ایک کام کیا, گورنر ہیں ایران کے, فاتح ایران ہیں, گورنر ہیں. اپنے گھر کے باہر ایک دیوڑی بنا دی اور ایک وہاں پر پہرے دار کھڑا کر دی, دربار کھڑا کر دی. حضرت عمر کا دور حکومت ہے, دور خلافت کہنا چاہیے. پرچہ نویس نے پرچہ بھیج دیا کہ سعد نے اپنے گھر کے باہر دیوڑی بنائی ہے اور ایک دربان کھڑا کر دیا تاکہ کوئی سعد سے خود بخود جا کر نہ بھیج سکے. اب یہ ایک وجہ سے تمدنی ضرورت ہے, کوئی بھی شخص ہر وقت تو اس کا معاملہ نہیں ہو سکتا کہ کھلا ہوا رہے راستہ, جو شخص جب چاہے آ جائے. آپ کو معلوم ہے کہ سورہ نور کے اندر بھی ہے کہ اگر تم کسی سے ملنے جاؤ, یا تو تم نے وقت لیا ہوا تو اس پر واجب ہے کہ آپ سے ملاقات کرے, اگر نہیں ہے تو آپ کا یہ حق نہیں ہے کہ لازمن کو کہ آپ سے ملے آ کر. بھائی تو آپ کہ مر جاؤں مر جاؤں, اگر کہا جائے کہ لوٹ جاؤ تو لوٹ جاؤ. اس نے غصے کی بات کیا, بھائی اس کا کوئی کام ہے وہ کر رہا ہے, کوئی اہم چیز مصروفیت ہے, آپ نے اس سے وقت تو نہیں لیا تھا نا. تو آپ کا یہ نہیں ہے حق کہ آپ لازمن جو ہے کہ میں آیا ہوں تو بولا ملاقات میرے ساتھ ہے. قرآن میں تو یہ تعلیمات بھی ہے, عام آدمی کے لیے بھی ہے. تو ظاہر بات ہے جو گورنر ہے اس کی مصروفیات ہیں, ضروریات ہیں. لیکن اسلام نے جو مقام دیا ہے اس کو سوچئے. حضرت عمر نے خط لکھا, اے سعد, لوگوں کو ان کی ماں نے آزاد پیدا کیا تھا, تم نے انہیں اپنا غلام کب سے بنا لیا ہے؟ اور جو پرچہ دیا جو اپنا آپ جس کے جو ایم پی جا رہا تھا اس سے کہا پہلے جا کر ریوڑی کو آگ لگا دینا پھر یہ خط دینا صاحب. اتنا فرق بھی گوارا دیں گے کہ لوگ آپ سے مل نہ سکیں یا ملنے کے لیے وقت پہلے طے کرے. سید القوم خادمہم, یہ حضور کا فرمان میں کہا کرتا ہوں کہ ایک عام آدمی سنے گیا کہ بڑی شاعری اچھی کی ہے, کیا ہے سید القوم خادمہم کبھی ہوا ہے بلا؟ کیا قوم کا سردار خادم ہوتا ہے؟ لیکن خلفاء کو دیکھیے, وہ خادم تھے, ان کا معاملہ کیا تھا؟ فرمایا کہ تم نے لوگوں کو ان کی ماں نے آزاد جنا تھا, تم نے انہیں اپنا غلام پر سے بنا لیا. تو یہ آزادی کس نے دی؟ محمد رسول اللہ نے. اب جب دنیا میں اس آزادی کا چرچا ہو گیا تو شیطان کو بھی یہ کام کرنا پڑا کہ اب وہ شخصی بادشاہت نہیں چل سکتی. فرعونیت کا دور گیا, وہ نموریت کا دور گیا, اب تو ظاہر بات ہے کہ عوامی حاکمیت کرنی پڑے گی. تو ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس. جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود مجرم, یہ آدم جب ذرا ہو گیا ہے کہ اس کو اپنی حیثیت کا احساس ہو گیا ہے, اور آدم جو ہے اب یوں سمجھیے کہ بالغ ہو گیا ہے اب, اور یہ بلوغ کس کا عطا کرتا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اسی کے اقبال میں دو اشعار فارسی کے جو کہے ہیں وہ بہت چوکی ہے. ہر کجا بینی جہانے رنگ و بو, زاں کہ از خاکش بروید آرزو, یا ضرور مصطفیٰ برا بحث یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تم جہاں کہیں بھی کوئی نور دیکھو گے, روشنی دیکھو گے, اچھائی دیکھو گے, جان لو یا تو یہ محمد کی عطا کردہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ساری ہائر ویلیوز, فریڈم, مساوات, حضرت عمر سفر کر رہے ہیں 700 میل 1000 میل کے آس پاس مدینے سے لے کر بیت المقدس تک, اور ایک فوٹ نہیں, کوئی خدم و حسم نہیں, کوئی ایسکارٹ نہیں, کوئی جو ہے وہ محافظین کا دستہ نہیں, کوئی گارڈ نہیں, ایک غلام, ایک خلیفہ. اچھا, ساتھ ہی راستے بھر کر جو ہے وہ رکھا ہوا راشن, لہذا دو آدمی نہیں بیٹھ سکتے. عام طور پر منہ پر دو آدمی بیٹھ سکتے ہیں, لیکن سامان کے ساتھ تو نہیں بیٹھ سکتے. لہذا ایک منزل حضور حضرت عمر اوپر بیٹھے ہیں اونٹ پر, اور ملازم جو ہے وہ جا رہا ہے آگے آگے نکیل پکڑ کر. اگلی منزل میں ملازم اوپر بیٹھا ہوا ہے, وہ غلام اوپر بیٹھا ہوا ہے, اور خلیفہ وقت جو ہے وہ نکیل پکڑ کر آگے چلتا ہے. یہ سامان دنیا میں کہا کرتا ہوں کہ 10 دفعہ ختم ہو کر 10 دفعہ دوبارہ پیدا ہو لے, اس مساوات کی مثال پیدا نہیں ہو سکتی. تو یہ ویلیوز, ہائر ویلیوز, ہیومن فریڈم, فریٹرنیٹی اینڈ فری اینڈ اکویلٹی, انسانی حریت, اخوت انسانی اور انسانی مساوات, یہ تو چیزیں دی ہیں محمد رسول اللہ نے. جب یہ چیزیں آ گئی تو اب شیطان کو یہ کرنا پڑا کہ اپنا وہ فرعونی اور اپنا وہ نمرودی نظام جو ہے اس کے بجائے جمہوری نظام کر دے, وہ حاکمیت انسانی جو ہے ایک شخص کی بجائے وہ عوام کو دے دی جائے. یہ ہے اصل میں اسلامی جمہوریت کیا ہوگی, اللہ کی حاکمیت کے تحت اور اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے دائرے کے اندر اندر. اس کے لیے میں نے آیت آپ کو سنائی تھی, سورہ حجرات کی پہلی آیت, یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. اہل ایمان, اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھنا, اللہ کا تقویٰ اختیار کرنا. ایک دائرہ کھینچ دیا, یہ دائرہ ہے اور اس دائرے کے اندر اندر تمہیں آزادی ہے. یہ دائرہ کیا ہے؟ اللہ کے احکام, رسول کے احکام. اس دائرے کے اندر اندر تم آزاد ہو. اس دائرے کے اندر اندر جمہوریت لے آئیے, کوئی اعتراض نہیں. اس دائرے کے اندر جو کچھ ہے مباح ہے. دو مباحات میں فیصلہ کرنے کے لیے اگر ہم ووٹنگ کی گنتی کر دیں کوئی حرج نہیں ہے, کچھ سمجھتے اکثریت کا فیصلہ ہے تو قرآن مجید میں کفر لکھا ہوا ہے. ان تو اکثر انفلان کا ان سبھی دیتا, اگر تم لوگوں کی اکثریت کا فیصلہ کرو گے تو وہ تو تمہیں گمراہ کر کے چھوڑیں گے. یہ کس لیول پر آئے گا جہاں کوئی قانون سازی جو ہے وہ کی جا رہی ہو اور وہاں یہ نہ دیکھا جائے کہ کتاب و سنت کی حدود کیا ہے, اکثریت کی بات فیصلہ ہو جائے, یہ کفر ہے, یہ شرک ہے. لیکن قانون سازی کتاب و سنت کی حدود کے اندر ہے تو یہ کچھ کفر نہیں ہے, شرک نہیں ہے, کیونکہ اس دائرے میں جو کچھ ہے مباح ہے. اب دو مباحات میں فیصلہ کر رہا وہ آپ گنتی کر لیجیے. فرض کیجئے کہ آپ اپنے گھر میں کوئی دعوت کا اہتمام کر رہے ہیں, اب وہاں پہ فرض کیجئے طے کرنا ہے مشروب کیا پیش کرنا, سیون اپ دیں یا کوئی روح افزا کا دیں یا کیا دیں. ایک چیز تو باہر ہے دائرے سے, شراب نہیں دے سکتے, اللہ خیر اللہ. باقی روح افزا فرض کیا جائے یا سیون اپ, بھائی گنتی کر لو جس کے حق میں زیادہ رائے ہو, کیونکہ مباح کا فیصلہ کرتا ہے, کسی حرام کو حلال نہیں کرنا, کسی حلال کو حرام نہیں کرنا. دو چیزیں جو مباح ہیں, سیون اپ بھی مباح ہے, روح افزا ہے تو بھی مباح ہے, ان میں فیصلہ کرنے میں گنتی سے کے ذریعے سے فیصلہ کرنے پتان کوئی حرج نہیں, یہ ہے اسلامی ضروریت. لیکن اگر آپ بغیر کتاب و سنت کے کسی ریفرنس کے جو چاہے فیصلہ کر دیں, آپ شراب سر کریں گے تو کفر ہو جائے گا, غلط ہو جائے گا. یہ ہے اصل میں اسینشلی میں نے آپ کو بتایا خلافت اور حاکمیت کا فرق کیا ہے. کبھی بادشاہت کی شکل میں خلافت ہوتی تھی داؤد اور سلیمان, لیکن ایک بادشاہت جو ہے وہ کفر اور شرک تھی, فرعون اور نمرود. نبی رہے جب تک نبوت چلتی رہی, ایک شخص جو ہے وہ خود خلیفہ ہوتا تھا, اسے لوگ نہیں منتخب کرتے تھے, ظاہر بات ہے کہ اللہ منتخب کرتے جس کو چاہتا ہے نبوت کے لیے, بس وہی خلیفہ. اس سلسلے کی آخری کڑی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نبوت کے خاتمے کے بعد خلافت اب اجتماعی شے بن گئی, کلیکٹو, لیکن حاکمیت نہیں, عوامی حاکمیت نہیں اور عوامی خلافت بھی نہیں. خلافت مسلمانوں کی, عوام کی نہیں. کوئی کافر اگر ہے غیر مسلم کو اس میں شامل نہیں ہے خلافت کے اندر. خلافت کا حق صرف اہل ایمان کا ہے. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض. خلافت ان کا حق ہے جو ایمان اور عمل صالح کا حق ادا کرے, لیکن یہ اجتماعی ہے. اس میں ظاہر بات ہے کہ اس کو مسلمان باہمی مشورے سے چنیں گے. وہ معاملہ جو اللہ کی طرف سے کوئی معمول من اللہ نہیں ہے حضور کے بعد, اب جو بھی ہے مسلمانوں کے مشورے سے بنے گی, اور ان کا کوئی اختیارات مطلق نہیں ہے کہ جو چاہیں قانون سازی کر لیں, بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے حدود کے اندر اندر, ان کے احکام کے حدود کے اندر اندر. اس میں آج کے دور میں کوئی اور بال مسائل بھی بہت اہم ہیں اس ایشو کے. پریکٹیکل اس کی ورکنگ کس شکل میں ہوگی, کیونکہ آج کل یہ بحثیں چھڑی ہوئی ہیں.